ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں اور بھائیوں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے چند اجتماعات جمعہ سے قرآن مجید میں حکمت و دانائی کا مطالعہ کر رہے تھے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے حوالے سے, اور اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کو حضرت لقمان کی نصیحتوں کی شکل میں قرآن مجید میں بیان کیا ہے, اور بیچ میں مضمون کو مکمل کرنے کے لیے دو آیات اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھی شامل کی, اس لیے کہ غالباً حضرت لقمان نے اپنی مروت اور شرافت اور حیا کی وجہ سے اپنے بیٹے سے اپنے حقوق کا تذکرہ نہیں فرمایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مضمون کو مکمل کرتے ہوئے انسان کو وصیت کی, ووصیل الانسان بوالدیہ, ہم نے انسان کو اس کے والدین کے سلسلے میں وصیت کی ہے, اور پھر وہ وصیت جو ہے اس کو بیان کر دیا کہ ان اشکر لی ولی والدیک, شکر کر میرا اور اپنے والدین کا. حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہمارے سامنے آئیں اپنے بیٹے کو, ان میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک کرنا بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی حق تلفی ہے. اس کے بعد ان کی نصیحت سامنے آئی کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبت من خردل فتکم فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ, بیٹا خواہ تمہارا کوئی عمل رائی کے دانے کے ہم وزن ہو اور پھر تم نے اسے کہیں بھی چھپ کر کیا ہو, آسمانوں کی بلندیوں پر کیا ہو, کسی پتھر کے اندر یعنی غار میں چھپ کر کیا ہو, یا زمین کے اندر سرنگ لگا کر, یا کہیں سمندر کی تہ میں جا کے کیا ہو, یا طبی اللہ, اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار ہے. اس کے بعد انہیں فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ, بیٹا نماز قائم رکھنا, نماز قائم کرنا, نماز قائم رکھنا, وامر بالمعروف اور بھلائی کا حکم دینا, ونہا عن المنکر اور برائی سے روکنا, واصبر علی ما اصابک اور پھر جو تم پر بیتے اسے جھیلنا, برداشت کرنا, اس پر ثابت قدم رہنا. کیوں, ان ذالک من عزم الامور, یقیناً ایسا کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ خاص طور پر نہیں عن المنکر, اگر آپ واقعتاً کریں گے تو پھر آپ کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا. چھوٹی سی بات کہ آپ کسی کو نصیحت کریں کہ بھئی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو, ان پر زیادتی نہ کیا کرو, ان کے حقوق کا چانا کرو, یہ جو تم انہیں پوچھتے نہیں ہو, یہ تو تم انہیں باقاعدگی سے وزٹ نہیں کرتے ہو, ایسا نہ کیا کرو, تو وہ الٹ کر آپ سے بگڑ پڑے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملات میں دخل دینے والے. یہ چھوٹی سی بات ہے, باقی آپ جو بڑے منکرات ہیں ان کے خلاف جب اٹھیں گے تو پھر بہرحال آپ کو اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور زیادہ امکان کیا ہے کہ انسان پھر نہیں المنکر سے باز آ جائے, اور یہی منکر کا ارتکاب کرنے والا چاہتا ہے کہ اسے روکنے والا, اسے ٹوکنے والا, اسے سمجھانے والا, اسے منع کرنے والا کوئی نہ ہو. تو فرمایا کہ واصبر علی ما اصابک, بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک, اور پھر اس راستے میں جو بھی آئے اس کو جھیلے, جھیل اور برداشت کر, ان ذالک من عزم الامور, یقیناً ایسا کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اس کے بعد دو آیات ہیں جن میں کسی فرض یا کسی حرام مطلق کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ انسانی شخصیت کے ایسے گوشے ہیں کہ اگر انسان کے اندر ان گوشوں میں کمی ہو تو انسان کی شخصیت نامکمل رہتی ہے، وہ کوئی دل آویز شخصیت نہیں بن سکتی، بلکہ ایک ناپسندیدہ شخصیت وجود میں آتی ہے، خواہ اپنی ذاتی کردار کے اعتبار سے کوئی شخص کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، دیانتدار بھی ہو، سچا بھی ہو، ویسے اچھا معاملہ کرنے والا دین کے سلسلے میں نماز کا بھی پابند ہو، روزے کا بھی پابند ہو، زکوٰۃ بھی باقاعدگی سے ادا کرتا ہو، حج اور عمرہ بھی اس نے ادا کیے ہوئے ہوں، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ لوگوں کے اندر کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں ہوگی۔ جبکہ عام طور پر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کسی بھی پہلو سے کسی بھی حد تک دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، خواہ وہ مذہبی نقطۂ نگاہ سے نیک ہوں، نماز روزے کی پابندی کرنے والے ہوں، تو ان کے اندر ایک عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بڑی ودیا چیز ہوں، میں انوکھی چیز ہوں، میں باقیوں سے بہتر ہوں۔ پہلے عجب پیدا ہوتا ہے خود پسندی، اور پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے تکبر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہی معاملہ آپ کو جو سیکولر پوائنٹ آف ویو سے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے والوں کو بھی اندر بھی ملے گا کہ ایک دفتر کے اندر یعنی دو اہلکار ہیں، ایک جو ہے وہ رشوت خور ہے اور دوسرا جو ہے وہ انتہائی دیانتدار ہے، ایک جو ہے وہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے والا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بڑا دیانتدار ہے۔ لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دیانتدار ہے وہ بہت ہی تنک مزاج ہے، یعنی اس کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس کو لے کے کھانا۔ اب یہ چیز جو ہے اس کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، اور اس کی گفتگو میں اور اس کے بیہیویئر میں، اس کے جسچرز میں دل آویزی نہیں ہوتی۔ جبکہ وہ شخص کے جو دو نمبری کر رہا ہوتا ہے، خواب یوں کہہ لیں کہ اپنی دو نمبری کو کور کرنے کے لیے، اپنی ہیرا پھیری کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے، لیکن باہر بظاہر اس کی زبان بڑی میٹھی ہوگی، وہ آپ کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا اس شخص کے مقابلے میں کہ جو بڑا دیانتدار ہے اور بالکل صحیح صحیح معاملہ کرنے والا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ خواہ کوئی شخص نماز روزے کا پابند ہے، مذہبی اعتبار سے نیک ہے یا اخلاقی اعتبار سے ٹھیک ہے، تو اس کا لوگوں پر کوئی احسان نہیں ہے، نہ اس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان ہے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے، جو کوئی نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے، لیکن یہ شیطان جو ہے اور اس کا نفس جو ہے وہ اس کو اکساتے ہیں کہ تم اب کیونکہ اس اعتبار سے بالکل ٹھیک ہو، کسی سے لے کر نہیں کھا رہے تو اکڑ کے رہو۔ یہ کیا ہے، اس سے انسان کی وہ شخصیت جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد بھی، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخ رو نہ ہونے دے، وہ آپ کے اندر میرے اندر تکبر پیدا کرے گا، عجب پیدا کرے گا کہ میں کوئی وکری چیز ہوں، میں کوئی انوکھی چیز ہوں، میرے جیسا کوئی شاید دنیا میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، میں جو ہے وہ لاکھوں روپے رشوت لے سکتا ہوں میں نہیں لیتا، میں ہزاروں روپے ادھر سے ادھر کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کرتا۔ تو اس میں کسی پر کوئی احسان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کا نماز روزہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے اور اس کی دیانتداری بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ان دو آیات میں وہ جو فنیشنگ ٹچز ہیں ان کا ذکر ہے، سب سے پہلے جو فنیشنگ ہے انسان کی شخصیت کی وہ یہی ہے، فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا۔ یہ تکبر کا ایک جسچر ہے کہ انسان جو ہے وہ ذرا گردن کو یوں اکڑاتا ہے اور منہ کو یوں پھیلاتا ہے، یعنی ذرا ہوا بھر کے رکھتا ہے، یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اس سے میری شخصیت جو ہے وہ روبدار ہو جاتی ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کی جڑ کو پکڑا ہے، ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گال لوگوں کے سامنے نہ کھلا۔ آپ ایک بڑی مخصوص چیز جو ہیں وہ جو سی ایس ایس آفیسرز ہیں خاص طور پر جو ایڈمنسٹریشن میں جاتے ہیں میجسٹریٹس وغیرہ بنتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ جو ہیں وہ ہاتھ چلتے ہوئے وہ جسم کے ساتھ ہاتھ نہیں ہلاتے, یوں کر کے ہاتھ پرے ہٹا کے ہلاتے ہیں, یعنی پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے, لیکن وہ ایک مخصوص جیکسچر ہے کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ شخصیت اتنی نہیں وہ اتنی شخصیت ہے. اسی طرح گالوں کو پھلانا کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ویسے چپکے ہوا میرا منہ ہے, اگر میں گالوں کو پھلا لوں اندر ہوا بھر لوں تو شاید میری شخصیت کے اندر کوئی بڑھوتری ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا گیا ولا تصعر خدك للناس, لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا, ولا تمشی فی الارض مراحا, اور لوگوں کے سامنے اکڑ کر نہ چل. یعنی تھوڑا سا فرق ہے, یعنی آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ تھوڑی سی میری گردن یوں ہوئی ہے, لیکن اسی کے اندر انسان کا وہ تکبر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یعنی ہاتھ یہاں ہے, بس یوں آپ اپنے ہاتھ کر لیے تو آپ کے خیال میں آپ نے سمجھا یا میں نے اپنے خیال میں سمجھا کہ شاید میری ٹور زیادہ ہو گئی ہے, میری شخصیت کے اندر کچھ اضافہ ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے کو اور فخر کرنے والے کو شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا. اختیال کہتے ہیں گھوڑے کی خاص چال کو, یعنی گھوڑے کو جب نے خوب اپنے مصالحہ وغیرہ کھلایا ہو تو گھوڑے کی گردن جو ہے اس میں اکڑاؤ پیدا ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ اس کی وہ چال کے جو وہ اکڑ کر یوں چلتا ہے اس کو عربی زبان میں اختیال کہتے ہیں. اور اگر انسان بھی ایسی چال اختیار کرے, گردن کو ذرا اکڑا لے اور روب جمانے کے لیے ذرا بڑا ہو کر چلے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں ہے. ایک صحابی جنگ میں تلوار ہاتھ میں لے کر یوں اکڑ کر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال انتہائی ناپسند ہے مگر آج کے دن. اللہ کے دشمنوں پر روب ڈالنے کے لیے اگر انسان اکڑے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے اگر اکڑے تو وہ چال اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. اسی بات کو سورۃ بنی اسرائیل میں ذرا اور زیادہ کھولا گیا اور ایک شرم دلائی گئی, توجہ دلائی گئی. فرمایا بلا تمشی فی الارض مراحا, اور زمین پر اکڑ کر نہ چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, یہ جب انسان اکڑ کر چلتا ہے تو دو کام ہوتے ہیں, ایک تو وہ ذرا گردن کو یوں اونچا کرتا ہے اور مزید اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے اونچا ترا لگاتا ہے یا اونچی ٹوپی پہنتا ہے, اور دوسرا وہ زور سے پاؤں زمین پر مارتا ہے. تو فرمایا انک لن تخرق الارض, تو جتنا مرضی زور سے زمین پر پاؤں مار لے تو میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا, اور میری مخلوق پہاڑ ان سے تو اونچا نہیں ہو سکتا. یعنی انسان جتنا مرضی زور سے ایڑی مار لے اور جتنا مرضی اونچا تورا لگا لے اور گردن کو بھی ایسے اونچا کر لے, کتنا اونچا ہو جائے گا؟ ذرا ایک آدھ انچ کا فرق پڑے گا, اس سے زیادہ تو فرق بھی نہیں پڑتا. اور تورا ذرا اونچا لگا لے تو زیادہ سے زیادہ ایک فٹ اونچا تورا لگا لے گا, وہ کوئی چار انچ اونچی ٹوپی پہن لے گا وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پہاڑوں جتنا اونچا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو بہت بہت بڑی ہے, پرندوں جیسا اونچا نہیں اڑ سکتا, پہاڑوں جیسا اونچا نہیں ہو سکتا. اور زور سے ایڑی مارے گا ٹھیک ہے, آواز پیدا ہو جائے گی, ڈسٹربنس ہوگی ارد گرد کے لوگوں کو, لیکن اللہ تعالیٰ کی زمین کو وہ اپنی ایڑی سے کبھی پھاڑ نہیں سکتا. لہذا مطلب کیا ہے؟ اپنی اوقات میں رہے. قرآن مجید نے یہ مضمون کئی پہلوؤں سے بیان کیا ہے, کئی اسالیب سے بیان کیا ہے. ایک تو یہ اسلوب ہے کہ تو میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، میرے پہاڑوں جتنا اونچا نہیں ہو سکتا. کہیں فرمایا کہ انسان ذرا اپنی اصل پر تو غور کرے. یہ شعین خلقت، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ ایک حقیر گندے پانی کے قطرے سے، یہ اس کی اصل ہے. آکڑ کر جلدی تو انسان کو کئی پہلو سے توجہ دلائی گئی، غور تو کرے کس چیز سے بنایا گیا. مٹی سے پیدا کیا گیا، کہیں یہ فرما دیا، کہیں فرمایا کہ وہ گندے پانی کے پون سے پیدا کیا گیا، کہیں فرمایا کہ وہ گارے سے پیدا کیا گیا. اور گارا بھی کون سا؟ جس میں سے بدبو آتی ہو. یہ ساری جو قرآن مجید میں باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کو غور کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے انسان کو کہ تیری اصل جو ہے وہ کسی قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے انسان بنایا ہے. اگر تو اپنی اصل کو پر غور کرے تو وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جا سکے. یعنی انسان گندے پانی کی بوند سے پیدا ہوا، تو اگر قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کا ذکر نہ ہوتا تو شاید اس ممبر سے یہ بات کہتا ہوا بھی عجیب لگتا انسان کہ یہ اتنی گندی بات اور اتنی حقیر بات یہ اس پاک ممبر کے مطابق نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے لہذا میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کی. کسی سنجیدہ محفل میں اس کا ذکر اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو اللہ بیان کر دے اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہے. تو انسان اپنی اصل پر کسی پہلو سے بھی غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو کس سے بنایا؟ گارے سے بنایا. اور کسی انڈیویجول کو وہ اپنی اصل پر غور کر لے تو کس سے بنایا؟ گندے پانی کی پون سے بنایا. اور پھر یہ کہ اس دنیا میں جب آیا تو کیا تھا، یعنی خود جو ہے وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، کھا بھی نہیں سکتا تھا، پی بھی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارے بندوبست کیے تو پھر اس میں رفتہ رفتہ طاقت پیدا ہوئی اور اب وہ اللہ تعالیٰ کو بھی آنکھیں دکھانے لگا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اکڑتا ہے، آرگومنٹ کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، اللہ کے نبیوں سے جھگڑتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کرتا ہے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ضد کرتا ہے کہ میں کروں گا، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے کرنے سے اعتراض کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں. تو یہاں بالکل بنیادی، اصل میں انسان کی شخصیت جو ہے وہ ایک وحدت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف انسان کچھ ہو اور دوسری طرف کچھ ہو. یعنی وہ شو تو کر سکتا ہے، کوئی تسنن تو کر سکتا ہے، لیکن اصل جب وہ تسنن کر رہا ہوتا ہے اس کی اس وقت بھی وہی ہوتی ہے کہ جو اس کی اصل ہوتی ہے. تو انسان نماز کے اندر، نماز سے باہر، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، بازار کے اندر، فیکٹری کے اندر، ہر جگہ وہ اپنی اصل کو یاد رکھے تو پھر وہ اصل شخصیت جو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے وہ وجود میں آتی ہے. اور ان سب سے اوپر جو ساری باتیں میں نے عرض کی ہیں، ان سب سے اوپر اگر انسان اپنی اصل حیثیت کو پہچان لیتا ہے، یعنی ماضی کو چھوڑ دیں کہ اب میں کیا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہی ہے نا انسان. یعنی انسان کے بہت سے تعارف ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی کون ہو، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اپنا نام بتا دوں، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں انسان ہوں، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں، یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں سعید کالج نمبر 2 میں رہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. لیکن میرا بہترین تعارف کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. اگر انسان کو اپنی یہ حیثیت یاد رہے تو پھر تکبر کبھی نہیں ہو سکتا. بندے کے معنی کیا ہیں؟ غلام، سلیو. تو بندگی اور تکبر یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. مالک اور آقا کا کام ہے کہ وہ تکبر کرے، غلام کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. اگر اپنی حیثیت کو یاد رکھے کہ میں کون ہوں تو پھر تکبر نہیں. وہ جو ہمارے یہاں محاورہ بھی ہے کہ نوکر کی تنخرہ کی، تو نوکر تو پھر آزاد شخص ہوتا ہے نا، لیکن غلام تو آزاد بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری حیثیت کا تعین کیا کیا ہے کہ تم میرے بندے ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کونوا عباد اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ, اخوانا آپس میں بھائی بھائی. تو انسان کی اصل کیا ہے؟ اللہ کی بندگی, اللہ تعالیٰ کی غلامی. اور غلام جو ہے اس میں تکبر کا, آکڑ کا کوئی سوال نہیں ہے. تو فرمایا ولا تصعر خدك للناس, اپنے گال لوگوں کے سامنے نہ پھلا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اظہار ہوگا. اگر انسان کے اندر تکبر ہوگا تو پھر وہ تکبر کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگا. یعنی خواب وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے الفاظ کیسے ہی استعمال کر رہا ہو, خواب وہ خط کے آخر میں آ کر لکھتا ہو, لیکن جب وہ سامنے آئے گا تو اس کا وہ اظہار جو ہے وہ ہو جائے گا. یا وہ اکڑ کر چل رہا ہوگا, یا وہ گال پھلا رہا ہوگا, یا وہ ہاتھ کھول رہا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اظہار ہیں. تو یہاں اس سے منع کیا گیا. اور سب سے بڑی بات, میرے رب کو ایسا کرنا پسند نہیں ہے. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. اس کے بعد یعنی اس سے بھی زیادہ جو باریک فنیشنگ ہے اس کی طرف آئے. جیسے ٹیوننگ ہوتی ہے نا, پھر ایک فائن ٹیوننگ ہوتی ہے. اب یہ فائن ٹیوننگ ہے انسان کی, وہ کیا ہے؟ وقصد فی مشیک واغضب من صوتک, اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. یعنی پروقار شخصیت جو ہے وہ کیا ہے؟ نہ مریل چال چلے اور نہ وہ تیز چال چلے, بلکہ وقار کے ساتھ درمیانہ چال جو ہے وہ چلے. اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وغضض من صوتک, اور اپنی آواز کو پست رکھ. یہ بھی کیا ہے؟ یعنی جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو جہاں وہ اپنے گال پھلا کر اور اپنے ہاتھ کھول کر اور گردن کو اکڑا کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ایک اس کا جسچر جو ہے وہ آواز کو اونچا کرنا بھی ہے. ایک ہے ضرورت کے تحت آواز کا اونچا کرنا, اور ایک ہے روب ڈالنے کے لیے آواز کا اونچا کرنا. ان دونوں میں بہت فرق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اونچی آواز سے گفتگو کرو کہ جو آپ تمہارا مخاطب ہے وہ آسانی سے تمہاری بات کو سمجھ سکے. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ اس دور میں کوئی ایمپلیفائر سسٹم نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, اونچی آواز سے بولتے تھے تاکہ اگر مجمع وہاں تک ہے تو ان تک آواز پہنچ سکے. یہ جو تکلف ہے کہ انسان جو ہے وہ منہ میں بول رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اور قریب قریب ہو کے سنیں, اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے, نہیں. جتنا سامنے آپ کے مجمع ہے ان تک آواز کا پہنچانا حتی الوسا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے حجت الوداع کے موقع پر آپ نوٹ کرتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات تین تین دفعہ فرمائی ہے. کیوں؟ 1,25,000 کا مجمع تھا, کوئی ایمپلیفائر سسٹم نہیں تھا. پہلے سامنے کی طرف رخ کر کے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی اونچی آواز سے, پھر آپ دائیں مڑے اونچی آواز سے وہ ارشاد فرمایا, پھر آپ بائیں مڑے اور وہی بات آپ نے اونچی آواز سے ارشاد فرمائی. تو اپنی آواز کو پست رکھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ میں بولنا شروع کر دے انسان تکلف کے ساتھ, نہیں. یعنی مناسب آواز, روب ڈالنے کے لیے آواز کو اونچا نہ کیا جائے, بلکہ اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے جتنی اونچی انسان کر سکتا ہے اسے ضرور کرنا چاہیے, یہ اس پر لازم ہے. لیکن صرف اونچا بولنا روب ڈالنے کے لیے, اظہار ناراضگی کے لیے, یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو فرمایا ولا وقصد فی مشک, اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد کی طرف آتے ہوئے تو بھاگنے کی اجازت ہی نہیں ہے. خواب کی رکعت نکل جائے, خواب کی جماعت رہ جائے, وقت پر کیوں نہیں نکلے گھر سے؟ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے مہمان کی حیثیت سے آپ آ رہے ہیں, تو آپ کو ریزنیبل دکھائی دینا چاہیے، آپ کی شخصیت معقول ہونی چاہیے. اور معقولیت کا ایک تقاضا کیا ہے کہ آپ نہ تو مریل چال چلیں. ایک آدمی بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، وہ اگر آہستہ رفتار سے چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلتا ہے تو وہ معذور ہے، لیکن بلا وجہ صرف لوگوں پر کہ لوگ اچھی طرح میرا استقبال کریں اور انسان آہستہ آہستہ چلے، کچھ اور لوگ بھی نکل کے آ جائیں میرا استقبال کرنے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نامعقول حرکت ہے. آپ اپنے مناسب رفتار کے ساتھ چلیں، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ. اب آواز کے اونچا ہونے کو کوئی شخص سمجھتا ہو کہ اس سے شاید میری شخصیت کے اندر کوئی دل آویزی پیدا ہو جاتی ہے اور میرا وقار جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے اور میں شاید بہت اچھا لگتا ہوں، تو ایک مثال بیان کی وہاں پر، انا انکر الاصوات الى صوت الحمیر، یقیناً سب سے زیادہ مکروہ آواز، ناپسندیدہ آواز. یہ وہی لفظ ہے جو پچھلی دفعہ ڈسکس ہوا تھا نا منکر کے ساتھ، کہ ناپسندیدہ، انڈیسنٹ، اسی سے مکروہ، کراہت، ناپسندیدگی، جس سے انسان کو اپراہٹ ہوتی ہے. تو انا انکر الاصوات الى صوت الحمیر، یقیناً سب سے زیادہ مکروہ آواز، ناپسندیدہ آواز، جس سے انسان کی شخصیت ابا کرتی ہے، وہ گدھے کی آواز. اب جتنے بھی جانوروں کی آوازوں سے ہم واقف ہیں، ان سب میں سب سے اونچی آواز گدھے کی ہے، لیکن نہ میں نے کبھی دیکھا کوئی شخص، نہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایسا شخص کے جس کو گدھے کی آواز پسند ہو. یعنی جب بھی گدھا جو ہے وہ اپنی آواز نکالتا ہے تو انسان کو پراتے چپ بھی کرے انہیں، تو اونچی آواز جو ہے وہ لازمن کوئی اچھی آواز نہیں ہوتی، خاص طور پر جب وہ مطلوب نہ ہو. تو میں عرض کیا کہ بڑا مجمع ہے، آپ نے اس کے سامنے بات کہنی ہے، آپ اونچا بول رہے ہیں تو کسی کو برا نہیں لگتا، لیکن دو آدمی جو ہے وہ کمرے میں آپ کے سامنے ہیں اور آپ جو ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہے ہیں، یہ چیز جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو اس کی طرف اشارہ کیا ان الفاظ میں کہ یہ نہ سمجھنا کہ اونچی آواز ہمیشہ جو ہے وہ اچھی آواز ہوتی ہے، پسندیدہ آواز ہوتی ہے، اور تم اونچی آواز میں لوگ بول کر لوگوں کو اٹریکٹ کرو گے، لوگوں کے لیے پرکشش بن جاؤ گے، دل آویز ہو جاؤ گے. نہیں، انا انکر الاصوات الى صوت الحمید، یقیناً سب سے زیادہ مکروہ آواز. انکر وہی منکر والا لفظ ہے، اس کا سپرلیٹیو ہے انکر. انا انکر الاصوات الى صوت الحمید، یقیناً سب سے زیادہ ناپسندیدہ، جس سے انسان کی شخصیت ابا کرتی ہے، جس سے انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے وہ ریجیکٹ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گدھے کی آواز ہے. تو یہ حکمت و دانائی کے اصول جو ہیں وہ یہاں پر آ کر مکمل ہو گئی. قرآن مجید نے بیان کیے کہ سب سے پہلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تیسرا یہ بات یاد رکھی جائے کہ انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سامنے لائے گا قیامت کے دن کہ یہ ہیں تمہاری کرتوتیں، اور وہ عمل کے جو انسان نے انتہائی چھپ کر کیے ہوں گے، اور اس کو یہ خیال ہوگا کہ وہ کسی کو کیا پتا ہوگا، لیکن وہ اعمال بھی انسان کے سامنے لائے جائیں گے. اور پھر اعمال ہی نہیں، ان کے پیچھے جو نیتیں کار فرما تھیں وہ بھی کھول دی جائیں گی، کہ کسی شخص نے وہ بظاہر تو کوئی بڑا اچھا کام کیا تھا لیکن اس کی نیت جو تھی وہ خراب تھی، مقصد جو نظر آ رہا تھا وہ نہیں تھا. تو پھر وہ نیت بھی جب سامنے آئے گی تو انسان حیران رہ جائے گا کہ سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے نا کہ مال حاضر الکتاب، کہ وہ بودی الکتاب، اعمال نامے لا کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، فطر المجرمین مشفقین مما فی، اور تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے جو اندر کنٹینٹس ہیں ان سے ڈر رہے ہوں گے. جیسے جب رزلٹ ڈاکیا لے کر آیا کرتا تھا اور جس شخص کے پرچے خراب ہوتے تھے وہ ڈرتا ڈرتا وہ لفافہ کھولتا تھا کہ اللہ خیر ہی کرے، اس لیے کہ اس کو زیادہ امکان یہی ہے کہ میں فیل ہوں گا. تو فطر المجرمین مشفقین مما فی، تو تم دیکھو گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے. ویقولون، اور کہیں گے، مال حاضر کتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسا ڈاکیومنٹ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا، بلکہ سب کا احاطہ کر لیا ہے. وجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ وہاں موجود پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا. یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک جرم میں پکڑے جاتے ہیں، لیکن جب آپ ایف آئی آر کی کاپی نکلواتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہاں چار دفعے لگی ہوئی ہیں. وہاں یہ نہیں ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا وہی وہاں پر درج ہوگا اور کوئی زیادتی کسی پر نہیں ہوگی. اور اگلا جو اصول تھا وہ کیا تھا کہ نماز کو قائم رکھنا اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور پھر اس پر ثابت قدم رہنا، جو کچھ آئے اسے جھیلنا اور برداشت کرنا. یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور اس کے بعد جو پھر آج ہم نے ذکر کیا کہ تکبر سے اجتناب، اپنے گال لوگوں کے سامنے نہ پھلانا، اکڑ کر نہ چلنا. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے کو اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا. شیخی خورے ہونے کا ذکر جو ہے وہ تفصیل سے رہ گیا کہ شیخی کیا ہے، کہ انسان اپنے کمالات پر خوش ہو اور بیان کرے اس کو، حالانکہ انسان کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے. جو کچھ بھی انسان کے اندر کوئی خوبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے. شیخی خورہ جو ہے وہ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے جیسے وہ اس کا کوئی اپنا کمال ہے، انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اور پھر آخر میں اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ. انان کا رسوات الا صوت الحمید، یقیناً سب سے زیادہ مکروہ، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، جس سے انسان کی شخصیت اندر سے انکار کرتی ہے، وہ گدھے کی آواز ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.